इतवार 21 अक्टूबर के सैरबीन के साथ मैं हूं जावेद सुमरू। सुनने वालों को सलाम पहुंचे। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस के साथ 30 बरस पुराने जौहरी मुआहदे से अलग होने की धमकी दी है। रूस ने इसकी मजम्मत की, लेकिन क्या अमरीका अलग होगा?
ये एक्सट्रीम मेजर है, इसके होने के इम्कान बहुत कम है, मगर अमेरिका को मालूम है कि रशिया यूरोपियन एलाइज खुश नहीं है अमेरिका और रशिया के ताल्लुक से।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिया गुलजार से खबरें सुनिए। रूस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी हथियारों से मुतालिक एक तारीखी मुआहदे से दस्तबरदार होने के ऐलान की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये नहायत खतरनाक कदम है, इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इस तारीखी मुआहदे से दस्तबरदार होने की तस्दीक करते हुए सदर ट्रंप ने क्या कहा था, बता रहे हैं रजा हमदानी।
सहाफियों से बातचीत में सदर ट्रंप ने कहा कि रूस ने 1987 के इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। मुआहदे के तहत जमीन से दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी है। ये फासला 500 से 5500 किलोमीटर है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका रूस को इन हथियारों की इजाज़त नहीं देगा, जबकि हमें इसकी इजाज़त नहीं है। नवाडा में एक रैली के बाद सदर ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि सदर ओबामा ने इस पर बातचीत क्यों नहीं की या इससे क्यों नहीं निकले। वो बहुत सालों से इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ताहम उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तरदीद की है।
पाकिस्तान की कौमी असेंबली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की एक एक नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज का सिलसिला जारी है। ज़ीशान ज़फ़र।
कौमी असम्बली के हलका NA 247 कराची की नशिस्त सदर आरिफ अलवी ने और सिंध असम्बली के हलका PS 111 की नशिस्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने छोड़ी थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलका PK 71 की नशिस्त शाह फरमान के गवर्नर सूबा खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद खाली हुई थी।
अफगानिस्तान में पार्लियामानी इंतखाबात के सिलसिले में बास हलकों में आज दूसरे दिन पोलिंग हुई। तफसील के साथ खुदाए नूर नासिर।
पार्लियामानी इंतखाबात के पहले दिन तकनीकी और इंतजामी मसाइल के सबब चंद पोलिंग स्टेशन बंद रहे थे, जिसकी वजह से राहदही के लिए वोटर्स को एक और दिन की मोहलत दी गई है। अफगान तालिबान की धमकियों और काबुल में हमलों के बावजूद बड़ी तादाद में अफगान शहरियों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। हुक्काम के मुताबिक टर्न आउट तसल्ली बख्श रहा और इंतजामिया को हिदायत की गई है कि गिनती का अमल मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी को चौकस रखें। गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 15 अफराद हलाक हुए थे, जबकि मुल्क भर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 28 अफराद हलाक हुए।
उधर पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाबे दोस्ती को खोल दिया गया है। बाबे दोस्ती को अफगान पार्लियामेंट के इंतखाबात के पेश नज़र बंद किया गया था। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के जिला गोलगाम में एक बम धमाके में 5 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। नाजिश फैज।
पुलिस के मुताबिक ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब एक मुजाहरे के दौरान मकामी अफराद बड़ी तादाद में जमा थे और इंडियन फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। धमाके में 3 जंजू भी मारे गए। इसके अलावा पुलिस और मकामी अफराद के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान 30 शहरी जख्मी भी हो गए।
ताइवान के शुमाल मशरकी काउंटी जीलान में ट्रेन उलटने के एक हादसे में 18 अफराद हलाक और 150 के करीब जख्मी हुए हैं। ताइवान रेलवे की इंतजामिया का कहना है कि वो हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफी जमाल खशोगजी की मौत के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से फराहम की गई तफसीलात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा किया है। तफसील के साथ ज़ीशान हैदर।
गुज़श्ता रोज़ पहली बार सऊदी अरब की जानिब से जमाल खाशोगची की मौत की तस्दीक की गई थी और कहा गया था कि इब्तदाई सरकारी तहकीकात के मुताबिक जमाल खाशोगची की मौत 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलखाने में होने वाली एक लड़ाई के बाद हुई, जिसके बाद तुर्की का यह बयान सामने आया कि वह जमाल खाशोगची की मौत की तमाम तफसीलात जारी करेगा और किसी को इस मामले पर पर्दा नहीं डालने देगा। तुर्की का इल्ज़ाम है कि जमाल खाशोगची को कौंसलखाने में कत्ल किया गया और उनकी लाश के टुकड़े कर दिए गए।
इसराइल की जानिब से गाजा की सरहदी गुजरगाहों को मकामी अफराद और सामान की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक ये फैसला गाजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी के पेश नज़र किया गया है। बुध को सरहद बंद करने का फैसला उस वक्त किया गया था जब फलस्तीनी इलाके से सरहद पर 2 रॉकेट हमले किए गए थे। چینی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی صوبے شندوگ میں ایک کوئلے کی کان میں 20 کان کن پھنسے ہوئے ہیں جبکہ 2 ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ کان سے نکلنے والے راستے پر چٹان گرنے سے بند ہونے کی وجہ سے پیش آیا. حکام کے مطابق ریسکیو عملہ پھنسے افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم اور بم دھماکے میں 3 عسکریت پسند اور 7 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. یہ خبر پروگرام میں آگے چل کے سنیے گا, لیکن آغاز اس خبر سے کہ روس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایک معاہدے INF سے دستبردار ہونے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ یہ قدم نہایت خطرناک ہوگا اور اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی. صدر ٹرمپ نے سنیچر کے روز کہا تھا کہ روس 1987 کے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز یعنی INF معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہے, اس لیے امریکہ اس سے الگ ہو جائے گا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازش فیض.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان سنیچر کے روز کیا. یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان 30 سال قبل ہوا تھا. معاہدے کے تحت زمین سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہے. یہ فاصلہ 500 سے 5500 کلومیٹر ہے. نویڈا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس نے 1987 کے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے.
روس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. یہ کافی عرصے سے اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ سابق صدر براک اوباما نے اس معاہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. اور ہم ان کو جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کی مزید خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. ہم ان کو ہتھیاروں کی اجازت نہیں دیں گے جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. صرف ہم اس معاہدے پر قائم رہے ہیں. بدقسمتی سے روس معاہدے کا پاس نہیں رکھ سکا, لہٰذا ہم اس معاہدے کو ختم کرنے جا رہے ہیں.
صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ براک اوباما نے مبینہ طور پر اس معاہدے سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ یورپی رہنماؤں کے دباؤ پر کیا تھا, جن کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. دوسری جانب روس کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ خطرناک قدم ہے جو امریکہ اٹھانے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو یقین ہے کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے امریکہ کے اس اقدام کے خلاف رد عمل سامنے آئے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے اپنی یہ روش قائم رکھی اور بین الاقوامی معاہدوں سے علیحدہ ہوتا رہا تو ہمارے پاس جوابی اقدام اٹھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا. روس نے ان نئے میزائل کے بارے میں بہت کم بات کی ہے, تاہم انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تردید کی ہے. امریکہ میں ہتھیاروں کی روک تھام کے ماہر ڈیرل کمبال نے کہا
روس شروع ہی سے INF معاہدے کے ساتھ غیر سنجیدہ رہا ہے. روس نے زمین سے مار کرنے والے ایک روس میزائل کا تجربہ کیا تھا. کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لہٰذا امریکہ اس معاہدے سے دستبردار ہو رہا ہے. اب دراصل روس یہ کر رہا ہے کہ وہ اس اہم معاہدے کو توڑنے کا الزام خود سے ہٹا کر امریکہ پر ڈال رہا ہے.
نیٹو کے سابق سفیر نکولاس برنس نے کہا کہ ماسکو پر سفارتی دباؤ معاہدے سے علیحدہ ہونے سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا.
مجھے امید ہے کہ ہم روس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری طاقت دوگنا ہو جائے گی اگر تمام نیٹو ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ معاہدے سے پہلے اس لیے نکل رہا ہے تاکہ وہ روس کو معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لیے قائل کر سکیں اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو محدود کر سکے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس ایسے ہتھیاروں کو روایتی ہتھیاروں کے سستے متبادل کے طور پر دیکھتا ہے۔ قیاس ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن آئندہ ہفتے ماسکو میں مذاکرات کے دوران روس کو اس معاہدے سے دستبرداری کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ واضح رہے امریکہ کا اصرار ہے کہ روسیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نوویٹر نامی درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل تیار کیا ہے جسے نیٹو میں SSC-8 کے نام سے جانا جاتا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش فیض۔ اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا امریکہ میں مقیم دفاعی تجزیہ کار احسان احراری سے، اور ان سے پہلے پوچھا کہ صدر ٹرمپ نے INF کے معاہدے سے الگ ہونے کی بات کیوں کی ہے۔
دیکھیے، INF ٹریٹی جو ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان تھا، مگر چائنا پہ اپلائی نہیں کرتا یہ، اور چائنا جو ہے بہت زبردست ڈیولپمنٹ مسل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو بہت تشویش لگی ہوئی ہے۔ تو یونائٹیڈ اسٹیٹس کئی سال سے اس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ رشیا وائلیٹ کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے ایریٹنٹ رہی ہیں امریکہ اور رشیا کے درمیان اور چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن بہت ہی ہاکش قسم کا آدمی ہے، تو اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ INF سے کم از کم دھمکی تو دے دیجیے ان کو فی الحال۔ آپ تو ابھی جانے والا ہے، اگلے ہفتے وہ بولٹن جا رہا ہے ماسکو، وہاں جا کے اس پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات کرے گا اور لیوروف سے ملاقات کرے گا، اور یہ وہی کہا کہ یہ انٹینشن دے گا یونائٹیڈ اسٹیٹس کا۔ یہ سگنلنگ چل رہی ہے، دیکھیے یہ اصل میں چیس گیم ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان۔
تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ الگ نہ ہو امریکہ اس ٹریٹی سے؟
ہاں یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، وہی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ چیس گیم ہے۔ یہ رشیا جو ہے نہیں خوش ہے امریکہ کی جو نیٹو ایکسپینشن سے نہیں خوش تھا، اور اس کے پاس کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور امریکہ کی فورسز بڑھ رہی ہیں بالٹک اسٹیٹس میں اور پولینڈ میں، اور تو رشیا اس سے خوش نہیں ہے،
تو
چائنا اور رشیا کے بھی امریکہ کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ایریٹنٹ ہیں ایک طرح سے اکسا رہی ہیں۔
این آر ای صاحب، آپ کے خیال میں کیا اگر اس معاہدے میں وسعت ہو سکتی ہے کہ جیسے چین کو شامل کیا جائے یا اور جو مسائل ہیں وہ بات چیت کے تھرو حل کیے جائیں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ اگلے مہینے جو G20 کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پوٹن سے بات چیت ہوگی اس تعلق سے، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو بلائیں گے پوٹن کو کہ امریکہ یا واشنگٹن آئے ہو تو اس میٹنگ کے درمیان ڈسکشن ہوں گے۔ یہ تمام بہائنڈ دا سینس کوششیں چل رہی ہیں، مگر امریکہ خوش نہیں ہے رشیا کی جو ہے وائلیشن سے INF کے، اور سیکرٹری ڈیفنس میڈس نے بھی تقریر کیا تھا دو ہفتہ پہلے یورپ میں، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ زیادہ دن تک INF پر قائم نہیں رہے گا۔ یہ سگنلنگ تو چل رہی تھی، سگنلنگ دے رہے تھے، امریکہ سگنل بھیج رہا تھا رشیا کو کہ ہم INF سے لگے نہیں رہیں گے۔ اور دیکھیے، INF ٹریٹی جاوید صاحب یہ ریسرچ ڈیولپمنٹ مسل کی جو ہے روکتا نہیں ہے اس کو، تو ریسرچ ڈیولپمنٹ امریکہ سے کیا جا رہا ہے، رشیا بھی کیا جا رہا ہے، چائنا بھی کیا جا رہا ہے، مگر اس میں رشیا کو معلوم ہے کہ امریکہ کا اس میں پلہ بھاری ہے، ہماری ریسرچ ڈیولپمنٹ ورلڈ کلاس ریسرچ ڈیولپمنٹ ہے، رشیا بھی ہم سے زیادہ پیچھے نہیں ہے مگر پیچھے ہے۔ پھر
یہ بتائیے گا کہ اگر امریکہ واقعی اس ٹریٹی سے نکل جاتا ہے تو آپ کے خیال میں جوہری پھیلاؤ پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہوگی دنیا میں، وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
وہ نیوکلیئر پرولیفریشن بالکل ہوگی، چائنا کو بالکل ایک اوپن چیلنج ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کرتے جاؤ، اور یورپینس میں بہت ناخوش رہیں گے وہ لوگ، تو وہ لوگ چاہیں گے کہ اپنا خود کوئی سپریٹ معاہدہ ہو رشیا سے۔ یہ ایکسٹریم میجر ہے، اس کے ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، مگر امریکہ کو معلوم ہے کہ یورپین الائز خوش نہیں ہے امریکہ کی جو ہے امریکہ اور رشیا کے تعلقات سے، تو امریکہ کو یہ سگنل دیا جا رہا ہے یورپ سے کہ کہ آپ یا تو رشیا سے اس سے گفتگو کیجیے یا تو ہم خود جو ہے کچھ اس معاملے میں رشیا سے اپروچ کریں گے. مگر وہ سب سے بڑا سب سے بڑی دھمکی وہ نہیں ہے. سب سے بڑی بڑی دھمکی تو یہ ہے کہ اگر آئی این ایف امریکہ نے چھوڑ دیا تو رشیا کو جو ہے بالکل کوئی ریسٹرکشن نہیں دیں گے رشیا کے اوپر, اور چائنا کے طور پر تو ہے ہی نہیں. تو ایک طرح سے امریکہ کا آئی این ایف سے نکلنا اچھی سائن نہیں ہے.
امریکہ کی ریاست ورجینیا سے یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار احسن احراری. سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں. تصادم کی جگہ بم دھماکہ اور مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ میں 7 شہری بھی مارے گئے. ان ہلاکتوں کے بعد پوری وادی میں کشیدگی پھیل گئی ہے اور علیحدگی پسندوں نے کل کشمیر میں ہڑتال کی اپیل کی ہے. اسی دوران بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ منگل کو وادی کا دورہ کر رہے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
یہ تصادم جنوبی ضلع کلگام کے لارنو گاؤں میں کل شب اس وقت شروع ہوا جب پولیس نیم فوجی اہلکاروں اور فوج نے علاقے کا محاصرہ کیا. آج الصبح لوگوں کی بڑی تعداد محصور عسکریت پسندوں کو بچانے کے لیے تصادم کی جگہ کے قریب مظاہرہ کرنے لگی. عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا جس کے بعد مظاہروں کی شدت بڑھ گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ آپریشن میں جیش محمد نامی مسلح گروپ کے 3 مقامی عسکریت پسند مارے گئے. پولیس کے مطابق آپریشن کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد تصادم کی جگہ کے قریب جمع ہونے لگی اور اسی اثنا میں بم دھماکہ ہوا جس کی زد میں 50 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے. ان میں سے اب تک 6 افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ عسکریت پسندوں سمیت کل 10 افراد مارے گئے. پولیس حکام نے بعد میں بتایا کہ لوگ منع کرنے کے باوجود تصادم کے قریب جمع ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپریشن کے بعد بھی جائے تصادم کی جانچ کرنی مطلوب ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تو نہیں تاکہ اس کو ضائع کیا جائے. کشمیر میں گزشتہ کئی ماہ سے مسلح تصادموں اور شہری ہلاکتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. حکومت ہند نے کہا ہے کہ کشمیر کے حالات قابو میں ہیں. تاہم بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ منگل کو وادی پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیں گے. علیحدگی پسندوں کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی فورم یا جے آر ایل کے رہنماؤں سعید علی گیلانی, میرویز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے ان ہلاکتوں کے خلاف کل وادی میں ہڑتال کی اپیل کی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
انڈیا کی ریاست پنجاب میں امرتسر کے قریب دوسہرے کی تقریبات کے دوران ٹرین کی ٹکر سے ہلاکتوں کے خلاف آج بھی احتجاج ہوا ہے. جمعے کے روز ہندو فیسٹیول کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی جن میں سے کئی ریل کی پٹڑی پر کھڑے ہو گئے تھے جب یہ حادثہ ہوا جس میں 60 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. میں نے تفصیل پوچھی امرتسر میں موجود صحافی رویندر سنگھ رابن سے.
دکا مظاہرے ہیں جو لوگوں کا غصہ کل تھا یا پرسوں رات کو تھا وہ اسپونٹانیس تھا, اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے, لیکن آج جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ملے ہیں جن کے پروار کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو انجرڈ ہوئے ہیں. زیادہ تر ان کو پرائمری جو ان کو ضرورت تھی دوا دارو کی وہ کر کے ان کو بھیج دیا گیا. ٹوٹل فگر جو ایڈمنسٹریشن نے ابھی جو آفیشلی دی ہے یہ فگرز لگاتار چینج ہوتی رہی ہیں. پہلے دن پولیس کمشنر نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ 60 سے 70 کے قریب ہے, لیکن بعد میں کل وہ اس کو 59 کہہ رہے تھے, 62 بھی آیا تھا. ابھی آپ 5 منٹ پہلے ڈپٹی کمشنر نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے ریوائز فگر کی ہے. ٹوٹل جو ہلاک ہوئے ہیں وہ 57 ہے جو وہ بتا رہے ہیں.
اچھا, تو یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں جو انکوائری ہوئی ہے اس نے کچھ بتایا ہے کہ کس کا قصور تھا, کس کی ذمہ داری تھی, کیسے ایک اوپن کھلی پٹری پہ اتنے سارے لوگ جمع تھے, اور جو آرگنائزرز تھے ان کی کتنی ذمہ داری تھی سیکیورٹی کے لیے؟
جو یہ ریسپانسیبلٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو پہلی تو جو کمیٹی بنائی ہے جس کے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے وہ بھی اس کی آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے. اب وہ فردر ان لوگوں کو بلائیں گے انکوائری میں جو اس میں شامل تھے. اس میں ریلوے بھی آتا ہے, اس میں آرگنائزر جو ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور اس میں نوجوت کور سدھو بھی ہیں, اس کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, پولیس, بہت سارے لوگ ہیں. ان سبھی کو بلائیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن ابھی میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں نوجوت کور سدھو سے بات کر کے آیا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ وہ والنٹرلی خود اس میٹنگ میں جانا چاہتی ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھی وہ بے قصور ہے اس میں, لیکن وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ریسپانسبلٹی کلیکٹیو ہے, سب کی مل کے ہے. کسی نے اس جگہ کی پرمیشن دی یا نہیں دی, لوگ وہاں کھڑے تھے تو ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی لینی چاہیے سبھی کو.
تو یہ جن کا آپ نے نام لیا وہ کون ہیں, کیا ہیں, ان کی ذرا ہمیں بتائیں.
نوجوت کور سدھو, یہاں پہ نوجوت سنگھ سدھو جو कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब के, उनकी वाइफ है नवजोत कौर सिद्धू, जो इसी हलके की मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको एमएलए बोलते हैं वो थी, लेकिन वो नवजोत कौर सिद्धू को कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती है बहुत सारी जगह पे, क्योंकि वो समझती है कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू जो मिनिस्टर है उनका हलका है, तो उनकी पत्नी है और वो उस इलाके में जितने भी कामकाज एडमिनिस्ट्रेटर के हैं वो देखती है। वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थी और जो परमिशन मांगी गई है, जो परमिशन लेटर थी पुलिस को दी गई है, उसमें साफ तौर पे ये वाजे किया गया है कि नवजोत कौर सिद्धू उसमें चीफ गेस्ट होंगी और 20,000 के करीब लोग वहां आएंगे और उनको लाउड स्पीकर और बाकी इंतजाम करने की परमिशन दी जाए, इस लेटर जो उस लेटर में ये मेंशन था जी।
अमृतसर से ये थे सहाफी रविंदर सिंह रॉबिन। अफगानिस्तान के सूबा कंधार के पुलिस के सरबरा जनरल अब्दुल राजिक और उनके साथ मारे जाने वाले दीगर अफराद की गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में अदा की गई। 18 अक्टूबर को एक हमले में मारे जाने वाले जनरल राजिक का शुमार तालिबान और पाकिस्तान के सख्त मुखालफीन में होता था। अफगानिस्तान से मुतसिल सरहदी शहर चमन में उनकी गायबाना नमाज जनाजा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्वेटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंदाहार के पुलिस के सरबरा जनरल अब्दुल राजिक, खुफिया इदारे के सूबाई सरबरा अब्दुल मोमिन के अलावा एक और वाक़े में मारे जाने वाले जब्बार कारमान की गायबाना नमाज जनाजा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अदा की गई। इनमें कंदाहार से मुत्तसिल सरहदी शहर चमन के अलावा योब, कुचलाक और क्वेटा शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने चमन में होने वाली गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की, जहाँ अचकजई कबाइल से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। जनरल राजिक का ताल्लुक अचकजई कबीले की शाख अदोजई से था, जिनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की दोनों जानेब आबाद हैं। चमन में होने वाले गायबाना नमाज जनाजा में कॉम्प्रेस जमातों, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। ख्याल रहे कि जनरल अब्दुल राजिक 18 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कंदार में अफगानिस्तान के खुफिया इदारे के सूबाई सरबरा के हमरा मारे गए थे। उन पर गवर्नर हाउस कंदार के एक गार्ड ने हमला किया था। जनरल राजिक का शुमार तालिबान और पाकिस्तान के सख्त मुखालफिन में होता था। दरियासना कॉम्प्रेस जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने उनकी हलाकत की मजम्मत की है। पार्टी की जानब से जारी किए जाने वाले एक बयान में अफगानिस्तान में अमन के लिए जारी अमल और पार्लियामेंट के इंतखाबात के मौके पर उनकी हलाकत को एक साजिश करार दिया गया है। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
और पाकिस्तान के शहर पिशावर और कराची में सूबाई असम्बली की चंद नशस्तों के लिए ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये नशस्त एक नशस्त पिशावर की शाह फरमान ने गवर्नर के लिए नामजद होने के बाद खाली कर दी थी। इंतखाबात की तफसील बताने के लिए पिशावर से मौजूद है नामा निगाह रिफतुल्ला औरंगज़ी। नामा रिफत, पहले तो ये बताएं कि पिशावर में जो इंतखाबी अमल हुआ है उसका नतीजा क्या सामने आया है?
जी जावेद, जैसे आपने बताया भी, ये PK 71 पिशावर 6 का हलका है जिसमें आम इलेक्शन यानी आम इंतखाबात के दौरान यहाँ से जो मौजूदा गवर्नर है शाह फरमान वो जीते थे और आज के मुकाबले में उसके भाई है जुल्फिकार अहमद खान और ANP के सलाउद्दीन खान जो तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार था उनके दरमियान मुकाबला हुआ। और अभी जो नतीजे हैं जिस मतलब अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन जो सामने अभी तक जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS के जरिए से जो हमें मिली है उसमें जो है वो सलाउद्दीन खान ANP के जो कैंडिडेट है वो आगे हैं।
अच्छा।
तकरीबन कोई 1,200 वोट्स का फर्क है, लेकिन अभी भी तकरीबन कोई 30-40 पोलिंग स्टेशन जो है उनके नतीजे आने हैं। और इसके अलावा जो सिंध के दो हल्के पे उसमें NA 247 कराची का हल्का है जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से ये सीट खाली की गई थी, उस पर भी PTI और MQM के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और उसमें भी अभी तक जो नतीजे है उसके मुताबिक आफ्ताब सदीकी जो PTI के उम्मीदवार है वो जीत रहे हैं। और इसके अलावा कराची का जो एक सूबाई असम्बली का PS 111 का हल्का है, यहाँ से इमरान इस्माइल जो अभी सिंध के गवर्नर बना दिए गए हैं तो वो यहाँ से जीते थे और उसने सीट खाली की थी। यहाँ भी जो है ना वो एमक्यूएम और पीटीआई के कैंडिडेट्स है, उनके बीच में मुकाबला है। जो पीटीआई की कैंडिडेट है शहजाद कुरैशी, वो भी जो है ना अब तक जो नतीजे आए उसमें वो आगे हैं, और जानजीब मुगल जो एमक्यूएम की कैंडिडेट है वो उससे पीछे हैं।
तो अब उसका तो अब देखेंगे कि जब हतमी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन जीता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाज़ उम्मीदवार आगे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही, और कोई इस तरह के वाक़ात नहीं हुए जिससे कोई तशवीश का बायस बने हों, मुख्तसरन बताइएगा।
जी नहीं, ये इन तीनों हलकों पे आज बिल्कुल पुरमन तरीके से पोलिंग जो है वो उनका इनेकाद हुआ। जो पिशावर का हलका है उसमें तकरीबन कोई 20 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनको हताश करार दिया गया था, लेकिन मतलब आज जो है ना इंतखाबात पुरमन रहे और किस किस्म का कोई जो है वो
वाकया नहीं हुआ। रिफतुल औरंगजेब पिशावर से बहुत बहुत शुक्रिया। समईन सैरबीन अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा, और अभी तो एक बहुत खसूसी इंटरव्यू भी आना है, हमारे साथ रहिए।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
Lights, camera, action.
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, औरों को भुला सके।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
और खेलों की खबरों के साथ शमशाद आफरीदी।
ब्रुनाई में खवातीन की एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान को 43-0 से हरा दिया। ब्रुनाई में जारी एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी में पाकिस्तान अब तक खेले गए अपने चारों मैच हार गया है। कल टूर्नामेंट के पहले रोज पाकिस्तान नेपाल, फिलिपाइन और उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेले गए अपने तीनों मैच नहीं जीत सका। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज एवर्टन का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस से होगा। गुज़िश्ता रोज मैनचेस्टर सिटी ने बर्नली को 5-0 गोल से हरा दिया, जबकि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। टेनिस में यूरोपियन ओपन में मर्दों के सिंगल मुकाबलों के फाइनल में आज बर्तानिया के काइल एडमंड का मुकाबला फ्रेंच प्लेयर गायल मोफिस से होगा। गुज़िश्ता रोज सेमीफाइनल में काइल एडमंड ने रिचर्ड गास्के को 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट बॉलिंग और बैटिंग की नई रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग के मुताबिक टेस्ट बॉलिंग में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने 800 पॉइंट्स हासिल करके 11 दर्जे बेहतरी पाई और बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका के काइसो रबाडा और पहले नंबर पर इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन मौजूद हैं। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के अजहर अली 15वें और कप्तान सरफराज अहमद 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज और इंडिया के दरमियान 5 एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज इंडिया के शहर टीम में खेला जा रहा है। मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर इंडिया को जीतने के लिए 323 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में इंडिया की बैटिंग जारी है। दूसरी जानब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के दरमियान भी 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज ढाका में खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 8 खिलाड़ी आउट पर जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 272 रन का हदफ दिया।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे शमशाद आफरीदी। सैरबीना बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर एक अहम खबर, अहम तो समझें या ना समझें, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें हैं उनमें ये शामिल है कि भारतीय फिल्म स्टार दीपिका और रणवीर की शादी 14 और 15 नवंबर को हो रही है। पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर आइए bbcurdu.com, यहाँ निसफ हिस्से पर अहम आलमी खबरों का खुलासा।
روس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایک تاریخی معاہدے سے دستبردار ہونے کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی ایک ایک نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں بعض حلقوں میں آج دوسرے دن بھی ووٹنگ ہوئی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع گولگام میں ایک بم دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے صحافی جمال خشوگجی کی سعودی قونصل خانے میں موت کے حوالے سے تفصیلات کو مسترد کر دیا ہے۔ تائیوان کے شمال مشرقی کاؤنٹی جیلان میں ٹرین الٹنے کے ایک حادثے میں 22 افراد ہلاک اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ کراچی میں 20 اکتوبر سے لیاری سپر لیگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں انڈر 19 فٹ بال کے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کے آرگنائزر سہیل بلوچ نے بتایا کہ یہ کھیل لیاری کے ان تمام کھلاڑیوں کے نام ہے جو اپنے فن کا کھل کر مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ سنیے کراچی سے سہیل بلوچ کی رپورٹ۔
کراچی پورٹ ٹرسٹ اسٹیڈیم میں 20 اکتوبر سے لیاری سپر لیگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ فٹ بال کے اس ٹورنامنٹ میں لیاری کے 16 علاقوں کی نمائندگی کی گئی ہے، جس میں ہر علاقے سے 18 فٹ بالرز شامل کیے گئے ہیں۔ بی بی سی اردو سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کے آرگنائزر اور وش فاؤنڈیشن کے صدر سہیل بلوچ نے کہا کہ ان کا ارادہ لیاری کے کھلاڑیوں کو آگے لانے کا ہے۔
دیکھیں، ایسے ایسے لڑکے بھی ہیں اس میں جو صبح مزدوری کرتے ہیں، شام کو فٹ بال کھیلتے ہیں، کٹ خریدتے ہیں، جوتے بچوں نے نا 3-3 جگہ سے سلے ہوئے کے جوتے ہیں، یا کچھ بچے ننگے پیر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ والی چیز، اور دوسرے ہمیں ان کی گرومنگ کرنی ہے تھوڑی سی۔ آپ یقین کریں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اپرچونٹیز کی بات ہے، اگر اپرچونٹی ملے گی تو یہ ضرور اپنے کو پروف کریں گے۔
سہیل نے بتایا کہ انڈر 19 کے اس کھیل میں شامل بچوں کے لیے لوگوں کے آگے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا یہ خاص موقع ہے، جس سے وہ کافی مطمئن ہیں۔
اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا ہم تھوڑی سی ڈسپیرٹی کر رہے ہیں باقی ایریاز کے ساتھ، لیکن دس از دی بگننگ۔ اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے ملیر جائیں، پھر اورنگی جائیں، اس کے بعد ہم نازم آباد جائیں، ڈفرینٹ ایریاز میں جائیں، کورنگی چلے جائیں، لانڈی چلے جائیں۔ تو ہم نے پھر نیکسٹ ٹائم جو ہم نے لیگ کرنی ہے وہ ہم ایسے کریں گے کہ جس میں کراچی کی ٹیمیں ہم لیں گے۔
انہوں نے کہا کہ لیاری کے بچوں کے پاس فن کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ فٹ بال ہو، سائیکلنگ یا پھر باکسنگ، لیکن ان بچوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
فٹ بال، باکسنگ، سائیکلنگ، جمناسٹکس، خاص کر فٹ بال۔ تو میں نے ان کو سوچا کہ مائٹ ایز ویل ایک ایسا کام کیا جائے جس سے یہ اٹریکٹ ہو جائیں۔ تو فٹ بال کی ہم نے کچھ، میرا اپنا بھائی ہے، وہ پاکستان ٹیم سلیکٹڈ بھی تھا، اس کے بعد اسکاٹ لینڈ اینڈ یو کے سے اس نے کوچنگ کا لائسنس لیا ہوا ہے فٹ بال میں۔ ایز اے گول کیپر بیسیکلی ابو دھابی کی آرمی کی ٹیم کو کوچ کرتا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو اپنے ساتھ ٹیگ کیا۔ اس کے ساتھ پھر اور کافی سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں فٹ بال کے جو بہت برے حالات میں اس وقت لیاری میں، ان کو ٹیگ کیا، تو ایک ٹیم بن گئی بڑی اچھی۔
سہیل پچھلے 32 برس سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے منسلک رہے ہیں، اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا یہ وقت کراچی کے مختلف علاقوں کے بچوں کی رہنمائی کر کے گزارنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ لیاری سپر لیگ 4 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ سہر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
یقیناً اس وقت پاکستان میں کچھ موضوعات شجر ممنوع ہیں، آپ ان مسائل پہ ریاستی بیانیے سے ہٹ کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہر طرح کی بھیڑیں کاٹ کاٹ کے سجا دیں گی اور سوشل میڈیائی مکھیوں کا جھنڈ آپ پہ پل پڑے گا۔ آپ کی سوچ شجرے ماضی و حال کو ہر طرح کے دشنامی ایمونیشن سے چھید دیا جائے گا۔ یہ درست ہے کہ بلوچستان دہشت گردی کے خلاف جنگ، بنیادی حقوق، غائب افراد کا معاملہ، حساس اداروں کی بالائے آئین سرگرمیاں، کاروباری مفادات، عدلیہ کے فیصلے اور سی پیک پہ سطحی تنقید بھی علاقہ ممنوع کی حدود میں شمار ہے۔ 25 جولائی کے انتخابی نتائج پہ عدم اطمینان تو ظاہر کیا جا سکتا ہے، مگر اس عدم اطمینان کی وجوہات میں نہ گھسنا ہی بہتر ہے۔ لیکن جو موضوعات بظاہر ریاستی ممنوعات کی فہرست میں نہیں آتے، ان کے بارے میں کوئی سوال اٹھاتے ہوئے لب کیوں کانپتے ہیں، زبان کیوں ساتھ نہیں دیتی، دلیل کو زنگ کیوں لگ جاتا ہے، بات خود بخود کیوں بدل جاتی ہے۔ مثلاً ہر نشریاتی اخباری ادارہ، نیب یا اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت، ہر ہائی پروفائل کیس پہ بلا ہچکچاہٹ تبصرہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا، لیکن سوائے ایک آدھ انگریزی اخبار و چینل کے شاید ہی کوئی صحافتی ادارہ ہو جو ملک کے ایک معروف لینڈ ڈیولپر بحریہ ٹاؤن کے بارے میں سپریم کورٹ کی سماعت کی خبر بھی شائع یا نشر کرنے کا حوصلہ رکھے۔ اس بابت کسی ریاستی ادارے نے نہیں بلکہ کاروباری و اشتہاری مفادات نے زبان بندی کر رکھی ہے۔ کیا کسی ریاستی ادارے نے ایسی کوئی ایڈوائس جاری کی کہ ملٹائی نیشنل فارماسیوٹیکل، منرل واٹر، سیلولر فون کمپنیوں، پی ٹی سی ایل، آئل اور پاور سیکٹر کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا جائے؟ تو پھر وہ کیا خوف اور مفاد ہے جو مذکورہ کمپنیوں کے بارے میں صرف اچھی اور مثبت خبریں شائع کرنے کی ہی اجازت دیتا ہے، حالانکہ ان تمام شعبوں اور کمپنیوں کا تعلق براہ راست مفاد عامہ سے ہے؟ واویلا تو بہت ہے کہ صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کچھ میڈیا اداروں کو باقاعدہ ٹارگٹ بنا کے ان کا معاشی محاصرہ روز بروز تنگ ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنی موت آپ مر جائیں۔ مگر جب مالکان اور ایڈیٹروں کی تنظیم سی پی این ای اور اے پی این ایس کا وفد وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرتا ہے تو شکایت یہ نہیں ہوتی کہ میڈیا پر سے غیر اعلانیہ دباؤ، سینسرشپ اور خوف کا سایہ کم کیا جائے، بلکہ یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ حکومت سرکاری اشتہارات کیوں روک رہی ہے، ہمیں بہت مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ ٹاک شو بند کرنے یا کسی اینکر یا رپورٹر کو ادھر ادھر کرنے سے معاملہ سلٹ سکتا ہے تو حکم کیجئے، تعمیل ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ صحافیوں کی جو تنظیمیں آزادی صحافت کی وکیل ہیں، ان کے دھرنے، احتجاج یا ریلیوں کی خبریں خود ان کے چینل سے نشر نہیں ہو سکتیں یا اپنے ہی اخبار میں شائع نہیں ہو سکتیں، لیکن وہ کیا خوف ہے جس کے تحت یہ صحافی تنظیمیں میڈیا ہاؤسز میں چھانٹی، تنخواہوں اور واجبات کی عدم ادائیگی جیسے غیر سیاسی مطالبات کے حق میں احتجاجی بینرز بھی پریس کلب کے باہر نہیں بلکہ اندر لٹکانے پہ مجبور ہیں، کہیں کوئی غیر صحافی یا میڈیا مالک دیکھ نہ لے؟ کس نے ایڈوائس دی کہ 19 روز گزر جانے کے بعد بھی سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی مذمت میں کوئی پاکستانی صحافتی تنظیم ایک علامتی بیان تک جاری نہ کرے؟ مگر توقع ہم یہ رکھتے ہیں کہ تمام عالمی تنظیمیں پاکستانی میڈیا پہ کسے جانے والے شکنجے کا نوٹس برابر لیتی رہیں۔ کتنے پاگل تھے وہ اخباری مالکان و ایڈیٹر جو اپنے رپورٹروں کو سختی سے سمجھاتے تھے کہ طاقتوروں اور اہل سرمایہ سے بس خبر کی حد تک دعا سلام رکھنا، اگر ان کے دسترخوان کے قیدی ہو گئے تو پھر صحافت کو آلودہ کرنے کی بجائے یہ پیشہ چھوڑ دینا۔ آج سب سے ناکارہ صحافی وہ ہے جس کی اہل اختیار و سرمایہ سے قربت نہ ہو۔ ایسا صحافی نہ مالک کے کام کا، نہ اپنی اور ادارے کی معیشت کے کام کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں صحافت اور آزادی اظہار کا مستقبل روز بروز دھندلا رہا ہے، لیکن آج بھی اتنی آزادی ضرور ہے کہ صحافت کو پہنائی جانے والی دیدہ و نادیدہ زنجیروں پہ بات ہو سکے۔ گلا گھونٹنے کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ اگر واقعی جاننا ہے تو آج کسی بنگلہ دیشی، بھارتی، ایرانی، وسطی ایشیائی، چینی، روسی، عرب یا ترک صحافی سے پوچھ لیں، لگ پتا جائے گا۔
وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ آج اتوار ہے اور اس دن عارف وقار اور زہا جواد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ اکری چوک فیض گنج سے محمد عثمان بلوچ لکھتے ہیں، یوں تو اس بات کو کئی ہفتے ہو گئے لیکن جگر پہ جو چھری چل گئی تھی اس کا زخم ابھی تک ہرا ہے۔
خیریت تو ہے عثمان صاحب، کیا ہو گیا؟
لکھتے ہیں، وسط اللہ خان کا کالم اور خطوں کے جواب ہم ہر اتوار کو بڑے اہتمام سے سنتے ہیں، لیکن 12 اگست کی شام عجب شب تیرا بخت ثابت ہوئی کہ نہ تو وسط اللہ کا کالم نشر ہوا اور نہ ہی سامعین کے خطوط پڑے گئے۔
ہمیں اس سلسلے میں بہت سے سامعین کے ناراضگی بھرے خطوط موصول ہو رہے ہیں اور ہم تہ دل سے معذرت خواہ ہیں کہ ایسا ہوا۔
اس روز چلتے پروگرام میں دو لائیو انٹرویو کرنے پڑے، جن کی وجہ سے پروگرام کا دورانیہ اتنا بڑھ گیا کہ ہمیں اپنے دو مستقل آئٹم روکنے پڑے۔
عام طور پہ ایسی غلطی ہوتی نہیں، لیکن کیا کریں، انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے۔
مستقبل میں جب پروگرام کی ساری ذمہ داری روبوٹ سنبھال لیں گے تو ایسی غلطیوں کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
جی، گاؤں سنجرانی، ضلع سانگڑ سے۔
جی، گاؤں سنجرانی، ضلع سانگڑ سے غلام حیدر سنجرانی نے اپنے ناراضگی بھرے پیغام میں لکھا ہے کہ ان کے گاؤں میں 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ گاؤں والے بڑی باقاعدگی سے بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔
غصہ انہیں اس بات پر ہے کہ ایس ڈی او اور ایکس سی این سے فون پر ناکام مذاکرات کے بعد جب انہوں نے ڈویژنل ہیڈ کو فون کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وابڈا کی جان چھوڑو اور سولر پینل لگوا لو۔ سنجرانی صاحب کا کہنا ہے کہ جب بجلی کا محکمہ خود ہم سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو ہم کہاں جائیں، نکل کر تیری محفل سے یہ دیوانے کدھر جائیں، جنہیں خود شمع ٹھکرا دے وہ پروانے کدھر جائیں۔
واہ، ڈھوک رکھپال پنڈی گھیپ سے تاج محمد خان لکھتے ہیں، میں گزشتہ 18 برسوں سے آپ کا پروگرام باقاعدگی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ان 18 برسوں میں میڈیا کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، 24 گھنٹے چلنے والے کئی نیوز چینل منظر عام پر آ گئے، اور خود ریڈیو سیٹ بھی لکڑی کے ایک وزنی ڈبے سے نکل کر پلاسٹک کی ڈبیا میں سما گیا۔ گھر کا ہر فرد اب اپنے پروگرام اپنی مرضی سے اور اپنی فرصت کے اوقات میں سنتا ہے۔ میڈیا کے اس لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے منظر میں اگر کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ بی بی سی کا معیار ہے۔ آپ کی خبروں کا انتخاب اور پیشکش کا طریقہ کار آج بھی روز اول کی طرح اعلیٰ مقام پر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے برسوں پہلے بی بی سی کی نشریات سننی شروع کی تھی وہ آج بھی آپ کے وفادار سامع ہیں۔
یہ وفاداری یک طرفہ نہیں ہے تاج محمد صاحب، ہم بھی پوری تندہی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، ورنہ جن فضاؤں میں 120 چینل دن رات اپنے سگنل چھوڑ رہے ہوں اس نقار خانے میں استوتی کی آواز آپ کو کیوں کر متاثر کرتی۔
تاج محمد خان مزید لکھتے ہیں، ہمارے ملک میں میٹرک کا امتحان ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اعلیٰ تعلیم کا راستہ کھلتا ہے یا عملی زندگی کا راستہ ہموار ہوتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ میٹرک کا اہم ترین امتحان اس وقت بوٹی مافیا کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ یہ لوگ بچوں سے پیسے وصول کر کے امتحان کے دوران انہیں نقل کرنے کے بے پناہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ مزید افسوس اس امر پر ہے کہ اساتذہ اور والدین اس سازش میں برابر کی شریک ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ نقل کی حوصلہ افزائی کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں مار رہے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ معمہ آتا ہے تو مجھے بھی ضرور سمجھائیے، کیونکہ میری سمجھ میں تو بالکل کچھ نہیں آتا۔
کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔
ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا،
زندگی کاہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔
اگر ہم دیوانے کے اس خواب کی تعبیر کرنے بیٹھ گئے تو یہی صبح ہو جائے گی، اس لیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
اور یہ اگلا خط، بلکہ اگلے دونوں خطوط ایک ہی مضمون کے ہیں، یعنی مکتوب نگاروں نے پاکستان کی نئی حکومت کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا ہے۔
پشکان سے رحیم بخش جاوید کے مشورے کچھ اس طرح ہیں، اشیاء خوردنی اور دعاؤں میں ملاوٹ کرنے والوں کا کڑا احتساب کریں، جعلی دعاؤں کی تیاری اور فروخت میں ملوث افراد کو موت کی سزا دی جائے، دیہاتی علاقوں کے اسکولوں میں اساتذہ مقرر کیے جائیں اور دور دراز کے دیہات میں کام کرنے والے اساتذہ کو خصوصی الاؤنس دیا جائے، گوادر کے ساحل پر مچھلیوں کی نسل کشی کرنے والے ٹرالر خلاف قانون قرار دیے جائیں، اور وہاں کے ماہی گیروں کو بے روزگاری سے بچایا جائے۔
شاہد صابر خان نے بھی چند اچھے مشورے ارسال کیے ہیں جو میں پڑھے دیتا ہوں۔ خان صاحب کہتے ہیں، سب سے پہلے تو قرضوں سے نجات پائی جائے، کیونکہ قومی دولت کا ایک بڑا حصہ قرضوں کے سود میں جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سکولوں، ہسپتالوں اور ہاؤسنگ اسکیموں کی مکمل حوصلہ شکنی کر کے انہیں سرکاری سیکٹر میں لایا جائے، اور کسی غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کر کے ریلوے کے نظام کو اثر نو مرتب کیا جائے، اور چین کے تعاون سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پہ کام شروع کر دیا جائے، جن کی بدولت پاکستان سے بجلی کا بحران ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
چلیے یہ تو تھے مشورے, اب سامعین کے کچھ کے لیے شکوے بھی سن لیجیے.
جی سنائیے.
چک نمبر 135 ضلع چنیوٹ سے اصغر علی صاحب کو شکایت ہے کہ ہم نے جہانما بند کر کے ان بے شمار سامعین کو مایوس کیا ہے جو شام کو اپنی مصروفیات کے باعث سیر بھی نہیں سن سکتے.
شہر بیرانی ضلع سانگڑ سے مولا بخش صاحب کو شکوا ہے کہ ہم نے پرانی سگنیچر ٹیون بحال کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور شہر جھڈو ضلع میرپور خاص سے جناب علی حسن اور عطا صراف نے شکایت کی ہے کہ ان کے شہر میں سود خور افراد نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور بدقسمتی سے پولیس اور دیگر حکام بھی سود خوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
گوٹ امام بخش سے جاوید علی زرداری نے توجہ دلائی ہے کہ ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول تو کھول دیا گیا ہے لیکن اس میں نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ لکھائی پڑھائی کا کوئی سامان.
بھیل کالونی سے شنکر گل شرما اور ان کے ساتھیوں نے بھی سیربین کی پرانی شناختی دھن بحال کرنے کی درخواست کی ہے. اور پنو عقل سے محمد یعقوب اثر نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں یا تو معلومات عامہ کے لیے سوال و جواب کا ایک نیا پروگرام شروع کرنا چاہیے, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر خطوں کے پروگرام میں لوگوں کے سوالات کا مفصل جواب دینا چاہیے تاکہ دیگر سننے والوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے. تو شرما صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوئی نیا پروگرام شروع کرنا تو فی الحال ممکن نہیں, البتہ خطوں کے پروگرام میں ہمیں جو سوالات موصول ہوتے ہیں ان کے جواب ہم ضرور دیتے رہیں گے.
سامعین آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
آپ کا خط ملا. زہر جواد اور عارف وقار نے آپ کے خط پڑھے اور ان کے جوابات دیے. اور آپ بھی اگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک اور ٹویٹر بھی حاضر ہے. سیر بھی ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں چند لمحوں کے بعد ہم پھر آتے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یہاں لندن میں منعقد ہونے والے لاہور لٹریچر فیسٹیول یا ادبی میلے میں کل شام اس میلے کا اختتام ہوا جس میں پاکستانی قوالوں فرید ایاز اور محمد ابو نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اعتزاز احسن, ملیحہ لودھی, نادیہ جمیل اور احمد رشید وغیرہ نے میلے میں شرکت کی. اس میں پاکستان انڈیا کے تعلقات اور پاکستان میں سوشل میڈیا, صوفیانہ کلام اور منیچر آرٹ وغیرہ پہ گفتگو ہوئی. اس موقع پر ہماری ساتھی فیفی ہارون نے بعض شرکا سے گفتگو کی, آپ بھی سنیے.
میرا پیا گھر آیا, او لال دی, میرا پیا گھر آیا, او لال دی, میرا پیا گھر آیا.
رضی احمد, آپ لاہور لٹری فیسٹیول کے بانی ہیں اور سی ای او ہیں, فاؤنڈر ہیں. تیسرا سال ہے جو لندن میں آپ نے یہ منعقد کیا ہے لاہور لٹری فیسٹیول. کون سی یہ انرجی ہے دیٹ یو فیل کہ یہ میں نے جاری رکھنا ہی ہے؟
یہ صرف اور صرف محبت ہے ملک سے, وطن عزیز سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں مزید اجاگر کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے مواقع آپ کو لندن یا نیو یارک میں نہیں فراہم ہوتے. یہاں پہ
لاہور میں بھی مشکل ہے کافی.
یقیناً, تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے ماحول میں جہاں پہ شدت پسند سوچ رکھی جاتی ہے اور مزید بڑھ رہی ہے کئی علاقوں میں, کئی ملکوں میں, شہریوں کو ذمہ داریاں نبھانی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں.
کل میری بات ہو رہی تھی کسی سے, انہوں نے کہا جی ہم تو لاہور کے ہیں نہیں, تو ہم کیا جا کے کریں گے, ہم سندھ کے ہیں تو ہم کراچی فیسٹیول, مطلب اس قسم کی بھی بات ہوتی ہے, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے.
یہ بالکل غلط تعصب ہے, کیونکہ ہر سال آپ دیکھ لیں چاہے لاہور ہو, لندن ہو, نیو یارک ہو, ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ لاہور کی جس طرح شناخت ہے, اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو لاہور ایک بڑا شہر ہے جو کہ اپناتا ہے لوگوں کو, فرق اور تقسیم لاہور کی شناخت نہیں ہے. تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنا میلہ کرتے ہیں تو اس میں کراچی, پشاور, ملتان, بہاول پور, کوئٹہ اور یقیناً بے شمار اور شہروں سے لوگ آتے ہیں.
لاہور بھی تو پاکستان کا دل ہی ہے نا.
یقیناً, اور اگر آپ دیکھیں تو لاہور کی تاریخ بہت وسیع ہے, پاکستان کے بننے سے نہیں شروع ہوتی, اس کی تاریخ ایسی ہے کہ ہمیں اس شہر کو مزید اجاگر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ایز اے لٹری سٹی اس کو ایک جگہ دینی چاہیے, جس طرح ایڈنبرا ہے مثال کے طور پہ.
نسیم زہرا سے ہم یہاں بات کر رہے ہیں. نسیم, ایک بہت ہی سکسیزفل آپ کا سیشن ابھی ہوا کارگل پہ, جس پہ آپ کی کتاب بھی ہے, تو آپ نے اس میں یہ کہا کہ آپ کا تیسرا ایڈیشن جو ہے وہ آ رہا ہے, اس میں اور سنسنی خیز کون سی بات آ رہی ہے یہ بتا دیں.
دوسرا ایڈیشن ہوگا, تیسرا پرنٹ آیا ہے. سنسنی خیز یہ ہے کہ جب ختم ہوا ری آپریشن, فوج کے اندر کیا سوچ تھی, کیا تھنکنگ تھی, وہ کچھ ہمارے پاس تفصیلات ہیں زیادہ, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے اور فیصلہ سازی کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکے. کارگل ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد فوج کی انکوائری نہیں کی جاتی, اس کے بعد جنرل مشرف کو ایک اور عہدہ دے دیا جاتا ہے, اور جو لوگ ناقدین ہیں وہ کہیں گے کہ جی تو فوج کی تو اتنی طاقت ہے تو ظاہر ہے کیا کرتے, اور تو پھر ہم نے یہ سوال اٹھانا ہے ویسے پاکستانیوں کے کہ پھر ہم کیا تا قیامت یہ اسی طرح رہے گا کہ جی کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا, یا پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کیا بہتر کر سکتے.
وہ ایک فلم تھی نا انڈین بالی ووڈ کی, قیامت سے قیامت تک.
نہیں, یہ ہم تو کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کو بہتر کرنے.
لاہور اور کراچی دونوں کے فیسٹیول جو ہیں لندن تک آئے ہیں, نیو یارک بھی گیا ہے لاہور لٹری فیسٹیول, تو اس سے کیا پلیٹ فارم آپ کو یا پاکستانیوں کو ملتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے بات ہو؟
جی, ایک ساتھ بیٹھ کے آپس میں بھی بات ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوئی, اور ریفلیکشن ہو کہ بھائی سوچ بچار ہو, اور دوسرا پھر میرا خیال ہے دنیا بھی جو نان پاکستانی آئے ہوتے ہیں ان کو, یا جو پاکستانی پاکستان کم جاتے اور یہیں مقیم ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے, سوچ بچار بھی ہو رہی ہے, بہتری کی طرف چیزوں کو لے جانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو یہ خیال تھا کہ اس کتاب کے بعد سب کہیں گے یہ پاکستان کا دشمن ہے, یہ اس کا, یہ نہیں ہوا. اس کا مطلب پاکستان میں اب سکت پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اپنے جو غلطیاں ہیں, یہ بک پاکستان کی انڈیا پالیسی کے بارے میں اتنی نہیں ہے, وہ تو کیس سٹڈی ہے, یہ بک ہے کہ پاکستان میں ہم فیصلہ سازی کس طرح بہتر کریں.
آخر میں یہ آپ سے میں پوچھوں گی کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ نے بیان کیا اس میں, کہ جب آپ نے کتاب دی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو تو انہوں نے کیا پوچھا, یہ آپ ہمارے سامعین کو بھی سنا.
جی ہاں, وہ پرائم منسٹر اس وقت نہیں بنے تھے, پرائم منسٹر بننے سے شاید 2 مہینے پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا تھا اس کتاب کا ہیرو کون ہے, نسیم, نواز شریف صاحب یا جنرل مشرف؟ تو میں نے کہا کوئی بھی ہیرو نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا پھر یہ کتاب ٹھیک ہے, پڑھی نہیں تھی ویسے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. سنم مہر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور لٹری فیسٹیول میں, لندن میں برٹش لائبریری پہ یہ ایونٹ چل رہا ہے. سنم, ابھی آپ نے قندیل بلوچ اور سوشل میڈیا کے بارے میں ایک سیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے جو کتاب لکھی قندیل بلوچ پہ آج جس پہ ذکر ہوا, یہ کتاب کیوں لکھی آپ نے؟
اٹ سٹارٹڈ دس وے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں واٹ از اٹ دیٹ اے وومن کین ڈو دیٹ از سو ٹیربل کہ ٹو مرڈر ہر از دا موسٹ نارمل ریسپانس اور دا موسٹ ایکسیپٹڈ ریسپانس.
آپ نے یہ سیشن میں کہا کہ آپ کی کتاب چند جگہوں پہ جو بک سیلرز ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں رکھ سکتے, قندیل کا نام اس پہ ہے, یا یہ لوگ پسند نہیں کریں گے, آبجیکٹ کریں گے, تو ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے؟
جی, ابھی تک تو چل رہا ہے. میرے کافی ایونٹس کراچی میں, اسلام آباد میں کینسل ہو گئے, کیونکہ یا تو انسٹیٹیوشن میں یا یونیورسٹیز میں کوئی ہائر اپ سڈنلی ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا قندیل پہ ایونٹ ہو رہا ہے, ان کو قندیل کے اگینسٹ کوئی بائس ہے یا دے ڈونٹ لائک ہر, تو یہ ایونٹس انڈیفینیٹلی پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. اٹس بن ویری فرسٹریٹنگ ٹرائنگ ٹو مارکیٹ دا بک ان پاکستان. میرے ساتھ یہ بھی بہت ٹائمز ہوا ہے کہ جرنلسٹ ول انٹرویو می, فل انٹرویو کرتے ہیں, پھر مجھے کچھ دن بعد پتا چلتا ہے کہ دی ایڈیٹر ہیز سیڈ کہ نہیں ہم نے قندیل کی خبر نہیں چھاپنی, تھنگز لائک دیٹ.
آپ فکر نہ کریں, یہ انٹرویو ضرور شائع ہوگا.
تھینک یو,
بہت بہت شکریہ آپ.
تھینک یو سو مچ.
احمد رشید, ابھی آپ کا ایک سیشن ہوا نئے پاکستان کے بارے میں, کافی ہیٹڈ سی ڈسکشن تھی, چند لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ شاید ایک ہی طرح کے ویوز زیادہ تھے؟
میرے خیال میں ہر پینلسٹ نے بہت ایسی چیزیں اٹھائی ہیں جو عمران خان کے فیور میں جاتے ہیں، گورنمنٹ کے فیور میں جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جو آج کل جو حالات ہیں، خاص طور اقتصادی حالات اور ایکسٹریمزم، ان حالات کے کافی تنقید بھی ہوئی.
اور ویسے بھی جب ایک ڈسکشن ہوتی ہے اس میں تنقید اور کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت میرا خیال زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ شاید اس قسم کی ڈسکشن پاکستان میں اتنے کھل کے شاید نہ ہو، کیونکہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ،
ہمارے کلچر میں یہ نہیں. اگر یہ ڈبیٹ پاکستان میں ہوتی تو شاید لڑائی پڑ جاتی. ادھر میرے خیال میں اچھی بحث ہوئی ہے اور ہر ٹاپک پہ نظر ثانی کیا گیا تھا، اور نیگیٹو پازیٹو دونوں طرف سے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے حصہ دار اچھی طرح سے لیا.
اور اس قسم کی ریفلیکٹیو تھنکنگ ضروری ہے نا ہمارے لیے؟
بہت ضروری ہے جی. ہماری یہاں تو بالکل لوگ اپنا موقف آرام سے نہیں پہنچا سکتے، اور جو کنٹینر پالیٹکس جو رہا ہے، صرف عمران خان کا نہیں بلکہ نواز شریف کا بھی اور باقی جو سیاستدان ہیں، یہ کنٹینر پالیٹکس جو ہے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. اس لیے یہ لوگوں کو کچھ نہ سمجھاتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ ایشوز اچھی طرح سے ڈبیٹ ہوتی ہیں، صرف گالی گلوچ ہوتا ہے اور لوگ کچھ سیکھتے نہیں ہیں.
بہت بہت شکریہ احمد رشید آپ کا. نادیہ جمیل، آج آپ نے یہاں ایک سیشن جو صوفی موسیقی پہ تھا اس میں آپ نے شرکت کی. لاہور لٹریری فیسٹیول جو ہے لندن لانا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کا خیال ہے؟
السلام علیکم فیفی. ایک تو لاہور کو جتنی جگہ لیا جائے وہ کم ہے.
وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ لاہور کی تو دیوانی ہیں نا.
لاہور کی تو میں دیوانی ہوں، اور دو یو نو دی ڈائریکٹرز کم آؤٹ آف لاہور، لیکن جو لوگ ہیں اور جو بات چیت ہو رہی ہے لاہور لٹری فیسٹیول میں بھی، وہ صرف لاہور سے ملوث نہیں ہے، وہ پورے پاکستان سے اور کئی کبھار جنوبی ایشیا سے سورٹ آف کنیکٹڈ ہے.
مطلب لاہور ایک بہانہ ہوتا ہے مگر خوبصورت بہانہ.
دیکھو لاہور سے خوبصورت بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ لاہور لاہور ہے. لاہور کی بات یہ ہے میرے خیال میں، جو ایک صوفیانہ مزاج ہے نا لاہوریوں کا، اور کہتے بھی ہیں لاہور کو صوفیوں کا شہر کہتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے ہمارے.
اور اسی موضوع پہ آپ کا سیشن آج تھا.
بالکل آج سیشن بھی اس پہ تھا. تو میرے خیال میں بہت سارے لاہوریوں کے دل میں ایک رونق جو ہے وہ اس فیسٹیول کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے، اس لیے یہ دوسرے لٹری فیسٹیول سے مجھے ہمیشہ مختلف لگتا ہے. مجھے اس میں جو ایک جذبہ ہے اور رونق ہے وہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے وہ لاہور کی وجہ سے ہی ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی لوگ ہوں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لاہور لٹری فیسٹیول میں. لیکن چاہے وہ پنجابی میں بول رہے ہوں، انگریزی میں بول رہے ہوں، لاہور سے بول رہے ہوں، یہاں کا جو ایک ماحول ہے وہ بہت ہی ملنے جلنے کا اور پیار محبت کا اور کھلا ڈھلا ایک ماحول ہے.
اور لندن میں برٹش لائبریری پہ، کیونکہ بہت ہی ایک یہ پریسٹیجیس جگہ ہے،
بہت زیادہ یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی جگہ ہے، اور پھر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور بولتے ہیں، جو پرفارمنسز ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے لاہور لٹری فیسٹیول جو ہے اس نے ایک معیار اپنے لیے سیٹ کیا ہے، اور وہ اس معیار سے یہ نیچے نہیں اترتا، وچ آئی ایم گلیڈ. ہر سال بہتر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے لندن میں ہو، چاہے نیو یارک میں ہو. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں پوری دنیا میں جا کے کہ پاکستان میں ایسے بھی سوچنے، سمجھنے اور اجتہاد کرنے والے، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ ادب کے بارے میں ہو، چاہے وہ سیاست کے بارے میں ہو، بہت سارے لوگ، چاہے وہ آرٹ کے بارے میں ہو، بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ایک مینٹل کیفیت میں، انٹلیکچوئل کیفیت میں، ایک پروگریسو کیفیت میں رہتے ہیں، اور ہم جا کے پوری دنیا میں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور دکھائیں، بہت بڑی بات ہے.
اور یہ جو صوفیانہ کلام جو ہے جس کے بارے میں آج بات چیت ہوئی، غلام فرید کے بارے میں،
ریشم نے بلے شاہ کی بہت خوبصورت کافیاں پڑھی، بلے کی جانا میں کون، انہوں نے پورا سنایا. اور
وہ بھی آپ کی پارٹنر ان کرائم؟
میری پارٹنر ان کرائم یہ، بلکہ انہوں نے زیادہ پڑھا، انہوں نے تو دو کلام پڑھے، انہوں نے بہت بلے شاہ کا پڑھا، ایک بابا فرید کا پڑھا، بٹ اٹ واز بیوٹیفل، اٹ ہیڈ می ویپنگ، آئی واز ایکچولی کرائنگ. بلے میں تو میں ڈس ڈس کے رو رہی تھی.
نادیہ کچھ گنگنا کے سنا لیں جو آج آپ نے گایا تھا.
میاں محمد بخش.
لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام گئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا، ہو مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پا وے، مالک دا کم پھل پھول لاؤنا लावे या ना लावे हो मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जे कुछ टेंदा पर किसे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहंदा।
लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो यहाँ लंदन में कल इख्तिताम पज़ीर हुआ और इसी के साथ सैरवीन भी इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे आरिफ शमीम और प्रोड्यूसर असद अली। प्रोग्राम में के आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा।
रूस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी हथियारों से मुतालिक एक तारीखी मुआहदे से दस्तबरदार होने के ऐलान की मजम्मत करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की एक एक नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज का सिलसिला जारी है। अफगान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्की हालात कशीदा होने के बावजूद 30 लाख के करीब अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया जिस पर सदर अशरफ गनी ने इत्मीनान का इजहार किया है। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के जिला कोलगाम में एक बम धमाके में 5 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। बरतानिया फ्रांस और जर्मनी ने एक मुश्तरका बयान में सहाफी जमाल खशोगजी की सऊदी कौंसल खाने में कत्ल की मजम्मत करते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।